بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, عزیزوں, دوستوں, محترم ماؤں اور بہنوں, پیارے بچوں, کل رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت, قرآن مجید کی حیثیت پر گفتگو ہوئی, اور گزشتہ سال جن سورتوں کا مطالعہ ہوا ان پر ایک نظر ہم نے ڈالی. اصل موضوع پر گفتگو آج شروع ہو رہی ہے, اور جیسا کہ پوسٹرز میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس سال ہم سورہ دخان سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. گزشتہ سال ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی سورہ زخرف پر. سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان ہے, اور یہ سورت 44ویں سورت ہے قرآن مجید کی. اس سورت کا بھی آغاز حامیم سے ہوتا ہے, اور اس پورے گروپ کو حوامیم کہتے ہیں. حامیم سے سات سورتیں شروع ہوتی ہیں, تو ساتوں سورتوں کو ملا کر حوامیم کہتے ہیں. اسی طرح آگے مسبحات ایک گروپ ہے جس میں سبحا یسبحو سے سورت کا آغاز ہوتا ہے. حامیم جو سورتیں ہیں حوامیم, ان کی خصوصیات پر گزشتہ سال میں نے گفتگو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورتیں ابن کثیر میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اور بعض صحابہ سے بھی یہ قول نقل ہے کہ یہ گلدستہ ہے. یہ ساری جو سورتیں ہیں, یہ جو گروپ ہے, یہ گلدستہ ہے. گلدستہ میں جس طرح سے مختلف خوشنما پھول چن کر جمع کر لیے جاتے ہیں, اس طرح سے قرآنی سورتوں کے مضامین ان سورتوں کے اندر, قرآن میں جتنے مضامین آئے ہیں ان مضامین میں سے جو ابھرے ہوئے مضمون ہیں توحید, رسالت, آخرت, ان کو بہترین پیرائے میں ان سات سورتوں کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. اس لیے بھی انہیں قرآن کا گلدستہ کہا جاتا ہے. حامیم جو ہے حروف مقطعات بھی ہے, اور اس سورت کا قرآنی نام بھی ہے. حروف مقطعات کیا ہیں, اس پر ہر سال ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے. انشاءاللہ آگے بھی کبھی اس پر گفتگو کروں گا. صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے درمیان کہ ان حروف مقطعات کے مفہوم ہم نہیں جانتے, ایسی بات نہیں ہے. ان کے مفہوم کو متعین کرنے کی علماء نے, مفسرین نے کوشش کی, اور میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایک محقق نے تلاش کیا اور اس کے 16 مفاہیم, 16 قسم کے مفہوم گویا کہ مختلف تفسیر میں جو ملتی ہیں ان سب کو جمع کیا ہے. تو ان میں سے ایک مفہوم ہے قرآنی سورتوں کے یہ نام ہیں. ایک مفہوم یہ بھی ہے حروف مقطعات میں کہ یہ وہ حروف ہیں جو متنبہ کرتے ہیں. جیسے ہمارے, میں نے جیسے اس سے پہلے بھی بتایا کہ انگریزی میں ہائے ہیلو جیسے کہا جاتا ہے, یعنی یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ حروف ہیں جن کے مفہوم معنی تو نہیں ہوتے لیکن اس سے متنبہ کیا جاتا ہے اور مخاطب کو بلایا جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سے مفہوم لوگوں نے بیان کیے. یہاں یہ ہے کہ حامیم سے مراد یہ قرآنی سورت کا نام ہے, اور جتنی سورتیں حامیم سے منسلک ہیں ان کے اندر مضمون بھی مشترک ہے. گزشتہ سورت کے اندر جو مضمون آیا وہی اس سورت کے اندر بھی وہ مضمون ملے گا, اس لیے کہ ان کے نام مشترک ہیں, مضامین بھی مشترک ہوں گے. تو حامیم یہ پہلی آیت ہے. اس کے بعد فرمایا گیا والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب مبین کی. وا ہے قسم کے لیے, تا ہے قسم کے لیے, اور خود قسم کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. اور اس پر بھی میں نے بتایا ہے مختلف موقعوں پر کہ قرآن مجید جو قسم کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے, وہ کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے قسم نہیں کھایا جاتا. جس طرح سے ہم قسم کھاتے ہیں خدا کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کے اندر کوئی عظمت ہے، کوئی بزرگی ہے، اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے وہ قسم شہادت کے طور پر ہے، گواہی کے طور پر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے، کتاب مبین کی قسم کھائی ہے. تو یہاں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ صبح کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی گھوڑوں کی قسم، مختلف قسمیں کھائی گئی ہیں. یہاں یہ کہ کتاب مبین کی قسم کھائی گئی اور یہ بات بتائی گئی کہ اس سورت کے اندر جو انذار کا پہلو ہے، جو ڈرایا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے، اس سورت کا نمایاں پہلو ہے. پچھلی سورت میں توحید کے دلائل تھے، اس سورت میں بھی توحید پر باتیں آئیں گی، لیکن توحید کے پہلو کے ساتھ ساتھ انذار ہے، قریش کو ڈرایا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے. آگے آ جائیں اور پیچھے لوگوں کے لیے جگہ کم ہو رہی ہے. تو یہ بات اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھا کر یہ بات بتائی کہ قرآن مجید خود شاہد ہے اس بات پر جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. بالخصوص یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گویا کہ اختلاف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور استہزاء سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام کو اذیت بھی دینے کا مرحلہ آ چکا تھا. ایسے مرحلے میں جبکہ حق و باطل کی شدید کشمکش جاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا، وارن کیا کہ اگر تم میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو قوم فرعون کا ہوا، قوم لوط کا ہوا، قوم عاد اور قوم ثمود کا ہوا. اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی، تو اس بات کو مقدر گویا کہ اسے معیت کرنے کے لیے، اسے تاکید کے طور پر بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ خود قرآن گواہ ہے. قرآن کے اندر جتنے واقعات بیان کیے گئے، قرآن کے اندر تفصیل سے پچھلے انبیاء کی قوموں کا ذکر آ چکا ہے کہ یہ قرآن خود شاہد ہے، گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ بات ایک دیوانے کی بات نہیں ہے، یہ قبطی کی بات نہیں ہے، ایک پاگل کی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا گیا ہے، آگے کی آیتوں میں بات آتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو تصور رکھتے ہو کہ وہ دیوانے ہیں، ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ. قرآن گواہ ہے کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، وہ یقیناً ہو کر رہے گا اگر تم نے ان کی بات مان کر نہ دی. پھر کہا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ کتاب گواہ ہے، یہ کتاب شاہد ہے، اس کتاب کے اندر وہ باتیں پوشیدہ ہیں، وہ باتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اور یہ کتاب ایسی ہی کوئی گویا کہ بے موسم کی برسات نہیں ہے یا بے موسم کے خضرو پودے کی طرح. قرآن مجید ایسے ہی اللہ تعالی نے نازل نہیں کیا، بلکہ اس قرآن مجید کو ایک اسکیم کے تحت اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا، پوری سنجیدگی اس کے اندر شامل ہے، اور امتوں کو جگانے، بیدار کرنے، متنبہ کرنے کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ کوئی ایسی ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی اس کا نزول نہیں کر دیا بے مطلب، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات کے اندر نازل فرمایا. اس میں کوئی دو رائے کی ضرورت نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا ہے لیکن اس بات نے بہت زیادہ وزن نہیں ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد، جیسے کہ دوسری جگہ کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ بتانا مقصود ہے کہ امتوں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کا نزول ایک اسکیم کے تحت ہوا ہے، ایک مقصد کے تحت ہوا ہے، ایک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اسے ایک مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یہ مبارک رات کون سی ہے؟ بعض لوگوں نے شعبان کی پندرہویں شب کو کہا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. شعبان کی پندرہویں شب کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، اس پر علماء نے اختلاف کیا ہے، گفتگو کی ہے، بعضوں نے بالکلیہ رد کر دیا ہے، بعضوں نے شب برات کی رات کو گویا کہ قرآن مجید کے نزول کی رات بھی قرار دیا. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان دو ایکسٹریم کے درمیان یہ ہے کہ شب برات کی بعض حقیقت ہے اور اس کی حدیثوں میں بعض ضعف بھی ہے، علماء نے گفتگو کی ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے شریعت کے اندر. اسے کے علاوہ قرآن مجید کے نزول کی وہ رات نہیں ہے. قرآن مجید کے نزول کی اصل رات شب قدر کی رات ہے. شب قدر کب ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات کو نکال دیا گیا کہ شب قدر کی رات کب ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے. علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں ہے کہ امت مسلمہ اس رات کو تلاش کرے، خیر و برکت والی رات ہے، اس لیے اس بات کو یہ کھول کر نہیں بیان کیا گیا کہ فلاں رات کے اندر ہی گویا کہ شب قدر ہے. پانچ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہوا، اس سے مومنین کے اندر جاگنے کا، خدا کی عبادت کرنے کا اور خدا سے کچھ خزانہ پانے کے لیے جو تگدو، جو محنت کرنی چاہیے، اس مزاج کو پیدا کرنے کے لیے تاخراتوں کے اندر شب قدر کو رکھا گیا، لیکن متعین طور پر نہیں بتایا گیا. کہا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا. اس سے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں، ایک تو یہ مطلب ہے کہ اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اٹھا کر فرشتوں کے حوالے کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً حالات کے لحاظ سے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ اصل میں اس رات میں اس کام کا آغاز ہوا، قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اس کے بعد قرآن مجید 23 سال تک مسلسل اترتا رہا. تو یہ کہ فی لیلۃ مبارکہ، اس مبارک رات میں اس نہایت مبارک کام کا آغاز ہوا بڑے اہتمام کے ساتھ، ایک بہت ہی بہترین اسکیم کے تحت، کہ قوموں کو جگانے کے لیے کوڑے کی ضرورت نہیں ہے، قوموں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قوموں کو جگانے بیدار کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. اس قرآن کو اس اسکیم کے تحت نازل کیا گیا. فی لیلۃ مبارکہ میں برکت والی رات سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن، جو ایام پیدا کیے ہیں، اس میں بعض ایام، بعض اوقات مبارک ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کا ایک اسپرچل کانسیپٹ ملتا ہے، وقت کے سلسلے میں بھی اور مقامات کے سلسلے میں بھی تقدس کا تصور ملتا ہے، لیکن ہندوؤں کے پاس وہاں منحوس اوقات کا تصور ملتا ہے. اسلام کے اندر کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کے پاس اور دیگر قوموں کے پاس آپ اوقات کے اندر منحوس اوقات دیکھیں گے، ایام کے اندر منحوس ایام دیکھیں گے، ان دنوں میں کچھ کام نہیں کرتے، بلکہ بعض ایسے مہینے بھی آتے ہیں پورا مہینہ منحوس مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اس مہینے میں بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے. یہ ان کا تصور ہے، وہ ہر چیز کو گویا کہ ڈر کر، جو مشرک ہوتا ہے وہ ڈر ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، مومن ڈر کر زندگی بسر نہیں کرتا. اس لیے اسلام میں منحوس ایام، منحوس اوقات کا تصور تو نہیں ہے، لیکن مبارک اوقات کا تصور ہے. ہر دن میں تہجد کا وقت مبارک وقت ہے، پانچ نمازوں کا جو وقت ہے وہ مبارک وقت ہے، ہفتے میں جمعہ کا دن جو ہے مبارک دن ہوتا ہے، مہینوں میں رمضان کا مہینہ مبارک ہے، راتوں میں شب قدر کی رات مبارک ہے، مقامات میں حرمین شریفین یا حرم شریف یہ مقدس مقام، یہ سب گویا کہ تقدس کا تصور اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، نحوست کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ہم کو یاد رکھنی چاہیے. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنی ہے تو ان اوقات کا استعمال کرنا چاہیے، تہجد کے اوقات کا، پانچ وقت کے نمازوں کے اوقات کا، جمعے کے دن خصوصی اہتمام کرے دعاؤں کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے. اسی طرح جو شب قدر کی رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت تلاش کر سکتے ہیں. فی لیلۃ مبارکہ میں اسلام کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کا ایک اسپرچل کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تقدس کا ایک تصور ملتا ہے. انا کنا منذرین، اور اس قرآن کو نازل کرنے کی اسکیم یہ بتائی گئی، ہم چاہتے ہیں لوگوں کو وارن کرنا، انا کنا منذرین، لوگوں کو متنبہ کرنا. گویا کہ انذار کا جو مفہوم ہے وہ ڈرانا بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر مفہوم متنبہ کرنا، وارن کرنا انگلش میں ہم کہیں گے، کسی کو وارن کرنا جو کہتے ہیں اس میں وہ ڈرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کے برے نتیجے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہاں بیان کیا گیا، حالانکہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اور صورت میں رحمت ذکر آیا ہے، رحمت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن یہاں چونکہ اس صورت کے اندر انذار کا پہلو ابھرا ہوا ہے اور قریش کو ڈرایا گیا ہے، اس لیے اس نقطے کو اللہ نے واضح کیا، انا کنا منذرین. قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں ہم نے نازل کیا، اور اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، وارن کرنا چاہتے تھے، متنبہ کرنا چاہتے تھے. وہ رات کون سی رات ہے، کیسی مبارک رات ہے، اس رات کا ذکر تھوڑا سا آیا کہ فیہا یفرخ کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا، ہر محکم کام، ہر مضبوط کام، ہر حکمت والے کام کا اس رات کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. گویا کہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ اس رات کے اندر ہوتا ہے، افراد کے قسمتوں کا فیصلہ اس رات کے اندر ہوتا ہے، زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے شب قدر کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، تو ایسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک فیصلہ کیا، ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ یہ ہے کہ انسانوں کو رہنمائی کے لیے قرآن مجید کا نزول ہو، ایسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. امرم من عندنا، وہ رات وہ ہے جس میں ہماری طرف سے حکم صادر ہوتا ہے، وہ رات وہ ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان احکام کو لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں. انا کننا مرسلین، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کے ساتھ ہم نے رسول کو بھی بھیجا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو کسی چٹان پر اتار کر رکھ دیا اور ایک اعلان آئی آسمان سے، ایک اعلان ہوا، ایک ندا آئی، ایک صدا آئی کہ اے قوم کے لوگوں جاؤ فلاں پہاڑی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھی ہوئی، جاؤ اس کتاب کو اٹھاؤ پڑھو اور ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت یہ بھی ہے قوموں کی اصلاح کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیجا. گویا کہ کتاب اور راہ کے اندر موجود ہے، اور عمل کے اندر اگر کوئی کتاب دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ آپ مکمل قرآن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو ایک اسکیم کے تحت ایک اہتمام کے ساتھ نازل کیا، اور اس کے ساتھ انا کننا مرسلین، اور ہم نے رسولوں کو بھی بھیجنے کا اہتمام کیا. رحمتا من ربک، یہ انتظام ہماری طرف سے رحمت ہے، یہ ہماری طرف سے لوگوں کے لیے فضل ہے، عنایات ہیں کہ رسول کو اللہ نے بھیجا اور کتاب کو بھیجا. کتاب کو بھیجے بغیر اگر خدا تعالیٰ انسانوں کو پکڑ لیتا تو کل خدا کے ہاں ہم فریاد کر سکتے تھے. رسول کو بھیجے بغیر زندگی کا راستہ متعین کرنے میں اگر انسان ٹھوکر کھاتا تو اسے کوئی عذر ہوتا خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، لیکن رسول کو بھیجنے کے بعد اگر وہ ٹھوکر کھاتا ہے تو گویا کہ سورج کے دن دھاڑے طلوع، گویا کہ نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور ایسے موقع پر کوئی آدمی ٹھوکر کا ہے تو اندھیرے کی کوئی شکایت نہیں کر سکتا. رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی، اور اس کا یہ فضل ہے. رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قریش کو بھی ان دو صفات میں بات بتائی گئی. آپ سے کہا گیا کہ آپ دعوت کا کام انجام دیتے رہیے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک اسکیم کے تحت، آپ کی ہر چیز ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اور رسول کو بھیجنے کے بعد کسی گوشے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ چھپ کر بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. قریش کو کہا گیا کہ تم بہت زیادہ لافزنی نہ کرو، بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور شرابہ نہ کرو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری ساری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، تم اس سے پوشیدہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تم سے بے خبر نہیں ہے. رب السماوات والارض، توحید کی صورتیں، اس لیے ہر جگہ توحید پر کچھ باتیں آتی ہیں، توحید کے کچھ دلائل بھی آتے ہیں. اس صورت کے اندر ایک خاص دلیل آئے گی، آگے میں اس کو رکھوں گا. رب السماوات والارض وما بینہما، یہ اس خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں، آسمان اور زمینوں کے درمیان، زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا وہ رب ہے، اور اس رب کی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ اس نے قرآن کو بھیجا. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی، گزشتہ سال بھی یہاں مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے اس نقطے پر خاص گفتگو کی کہ قرآن کے نزول میں ایک خاص پہلو ہے ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا، اور انسانوں کی پرورش کے لیے اس نے صرف مادی ضروریات ہی کا سامان فراہم نہیں کیا، انسان کو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، رب ہے. تو رب ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے کھانے پینے کے لیے اس نے روٹی اناج کا سامان فراہم کیا، تو انسان کی مادی بقا اور مادی ترقی کا جیسے اس نے سامان فراہم کیا، اسی طرح روحانی بقا اور روحانی ترقی کا سامان بھی اس نے کیا. یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ اس نے قرآن کو نازل کیا. رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے جو پالنہار ہے، وہ پالنے اور پوسنے والا ہے، جو آسمان اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین لانا چاہتے ہو، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو تو ان باتوں کو سمجھو گے. قریش بھی کہتے ہیں، خود ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یقین ایک خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مندر بھی جاتا ہوں، فلاں مندر بھی جاتا ہوں. ہمارا ایک مستری ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سارا میں بہت اعلیٰ ظرف آدمی ہوں، میں ایک خدا کی بھی عبادت کرتا ہوں، صبح سورج کی بھی پرستش کرتا ہوں، فلاں مندر بھی جاتا ہوں، بڑوں کے مندر میں بھی جاتا ہوں، چھوٹوں کے مندر میں بھی جاتا ہوں، اور ہر جمعے کے دن بڑی پیٹ کی درگاہ بھی میں جاتا ہوں. میں سب کو خوش رکھتا ہوں, سب بھگوان ہی میرے لیے. یہ کوئی یقین رکھنا یہ یقین نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں, لیکن اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہیں ہوگا کہ تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو. یقین رکھنے والوں کی کیفیت یہ ہوگی, ایک سوئی کے ساتھ وہ ایک خدا کی عبادت کریں گے. کہا ان کنتم موقنین, قریش کو بھی اس بات کا زعم تھا, عرب کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. اس کے ساتھ خدا کی اور بہت سی بیٹیاں اور بہت سے دیوی دیوتاؤں کو انہوں نے تقرر کر رکھا تھا. خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ خدا پر ایمان اور یقین کے منافی بات ہے. اگر خدا پر یقین ہے تو ایک سوئی کے ساتھ ایک خدا پر یقین ہونا چاہیے. لا الہ الا ہوا, اس الہ کے علاوہ, اس معبود کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے. یحیی و یمیت, وہی پروردگار ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. توحید کے میں نے گزشتہ سال آپ کو بتایا تھا کہ حوامیم میں اگر آپ تلاش کریں تو 200 سے زیادہ آپ کو توحید کے دلائل ملیں گے ان 7 سورتوں کے اندر. اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے, یحیی و یمیت, خدا کی توحید کو پہچاننے کے دو خاص زاویے بتائے گئے. یہ کیا ہے کہ وہ ذات ہے جو زندگی عطا کرتی ہے. یحیی, حیات دینے والی ذات ہے, وہ خدا ہے جو زندگی عطا کرتا ہے. زندگی حیرت انگیز چیز ہے. آپ غور کریں تو انسان سوچتا رہتا ہے, دنگ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. جیسے کہ آگے سورہ قیامہ وغیرہ کے اندر یہ بات آئی کہ اس کے علاوہ انسان کچھ نہیں کرتا کہ وہ منی ٹپکاتا ہے, اور اس کے بعد اس میں سے اللہ تعالیٰ جو بچوں کو پیدا کرتا ہے وہ ایک حیرت انگیز چیز ہے. جب دنیا میں انسان صحیح سالم پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے صحیح سالم پیدا ہونے میں نہ ماں کا کوئی کردار ہے, نہ باپ کا کوئی کردار ہے, نہ کسی ڈاکٹر کا کوئی کردار ہے, نہ کسی انوائرمنٹ کا کوئی کردار ہے. بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے تو جو ڈیلیوری ہوتی ہے آسانی کے ساتھ, نارمل ڈیلیوری جسے ہم کہتے ہیں, اس نارمل ڈیلیوری کے کرانے میں بھی کوئی ٹیبلٹ کا کوئی بڑا کردار نہیں ہوتا. انسانی چیزوں پر غور کریں, حیات اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور زندگی صرف زندگی نہیں دیتا بلکہ ایسی زندگی دیتا ہے جو زندہ رہنے کے قابل ہے, دنیا میں جینے کے قابل, جسے آنکھ ناک کان ہاتھ پیر صحیح سالم دیتا ہے. جب ہم اپنے بچوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو واقعی خدا یاد آتا ہے. ان بچوں کی پرورش, ان بچوں کی نشو نما میں, ان بچوں کے ڈیولپمنٹ میں, کیسے بولتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے وہ چیزوں کو عکس کرتے ہیں. زندگی پر غور کریں. زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے روح پھونک دی, بلکہ زندگی ایک ترقی پذیر شے کا نام ہے, وہ ارتقا ہے اس کے اندر. تو ہم اپنے بچوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یوں ہی وہ خدا ہے جو زندگی عطا کرتا ہے. حیات ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے. حیات ایک معمہ ہے لوگوں کے لیے, ایک سمجھنے کے لیے. آدمی غور کرتا رہے کیسے زندگی پیدا ہوتی ہے, آدمی سوچتا رہے لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا. اسی طرح اللہ نے کہا وہ امید, اور وہ پروردگار ہے جو موت دیتا ہے. حیات خوشی کا باعث ہے اور موت انسان کے لیے غم کا باعث ہے. موت بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے. انسان جتنے بھی جتن کر لے موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اس لیے قرآن نے بار بار زندگی اور موت کا حوالہ دیا ہے. لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم کتنے بے بس ہو, کمزور ہو, مجبور ہو کہ ہمارا حکم آتا ہے, موت اگر آتی ہے تو تمہیں ہمارے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے. انسان کوئی ایسا دوا ایجاد نہیں کر سکا جس سے وہ طویل عمر جی سکے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان زندگی دینے کے قابل بھی ہوا ہے, لیکن اپنے آپ سے وہ زندگی نہیں دے سکتا. جیسے کلوننگ ہے, کلوننگ میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سیلز کا مینیپولیشن ہے. زندہ خلیوں کو لے کر اس سے گویا کہ کھیل کیا جاتا ہے, مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ایک نئی زندگی دی جاتی ہے. انسان زندگی دینے کے قابل آج بنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روح پھونک کر زندگی دے سکتا ہے, بلکہ وہ سیلز کو مینیپولیٹ کر کے چیزوں کو پیدا کرتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے موت کو بھی تھوڑی سی تاخیر کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا آئے گا, آ کر رہے گی وہ موت, اور اس کا فیصلہ آ کر رہے گا, وہ مطلب میں نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے بڑھاپے کو تادیر اسے باقی رکھ سکتا ہے, اور زندگی کی جو لائف ایکسپیکٹنسی اسے بڑھا سکتا ہے, لیکن موت سے آدمی رک نہیں سکتا. آدمی جو ہے بوڑھا ہونے سے بچ سکتا ہے لیکن عمر رسیدہ ہونے سے بچ نہیں سکتا. آدمی جو ہے یعنی بیکمنگ اولڈ از ڈفرنٹ فرام ایجنگ. بیکمنگ اولڈ, آدمی بوڑھا ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے, بغیر بوڑھے کے بھی آدمی مر سکتا ہے, لیکن ایجنگ ضرور ہے, عمر رسیدہ ہونا ضروری ہے. آدمی 70-80 سال کے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ جوان ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ توانا ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ سفر کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے لیکن عمر رسیدہ ہو گئے. ایجنگ ان کا ایک ایک سیل گویا کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے بعد اس سیل ان خلیوں کو مرنا ہے, ان سیلس کو مرنا ہے, اس کے بعد اس شخص کی موت آئے گی. تو انسان جو ہے موت پر غور کرے تو عمر کو موت کو تو تھوڑا سا پیچھے کر سکتا ہے لیکن موت سے بچ نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ قیدس کی بیماری آتی تو گاؤں کے گاؤں لوگ ختم ہو جاتے تھے. ٹی بی ایک ایسی بیماری تھی جس سے موت لاحق ہو جاتی تھی, تو موت جلدی آتی تھی. انسان نے ٹی بی کی دوا کا علاج گویا کہ ٹی بی کی دوا دریافت کر لی. لائف ایکسپیکٹنسی کو بڑھا لیا. اسی طرح جو ہے قیدس کی بیماریوں میں جو لوگ مرتے تھے اس کی دوائیں ایجاد کر کے انسان نے اور تھوڑی عمر کو بڑھا لیا. بڑھاتے بڑھاتے ایسا ہوا کہ اب ہندوستان کے اندر 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ 10% ہیں. ہندوستان میں اس وقت 2000 کا سروے بتاتا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس وقت ہندوستان میں 10% ہیں, اور 2020 تک آئندہ 20 سال کے اندر یہ ریشیو بڑھے گا اور اس وقت کی آبادی کے 20% لوگ وہ ہوں گے جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے. اور 2050 تک کا سروے یہ بتاتا ہے کہ پروجیکشن جو کرتے ہیں 2050 میں ہندوستان کی آبادی کا 40% حصہ وہ لوگ ہوں گے جن کی عمر 60 سے زیادہ ہو جائیں گے. جیسے یہ بچے بچے ہیں تو 2050 میں یہ ان کی عمریں بہت بڑھ جائیں گے اور 60, 70, 80. اب ہندوستان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 62 ہے. یہاں اوریج ایک ہندوستانی 62 سال جیتا ہے, لیکن جرمنی کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی 85 سال ہے. ایک آرڈنری جرمن 85 سال زندگی بسر کرتا ہے. ہندوستان میں ریٹائرمنٹ ایج ہے 58 میں, یا بعض جگہ 55 میں ہے, 56 میں ہے. ہندوستان میں ریٹائرمنٹ 58 میں ہے, گویا کہ 58 میں ریٹائر ہوئے اور 63 موت کے لائف ایکسپیکٹنسی کے حساب سے موت, تو ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد اسے موت آتی ہے, یہ اوریج حساب ہے. جبکہ جرمنی میں ریٹائرمنٹ ایج 62 ہے, 62 میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اور مرتے ہیں 85 میں. گویا کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی 23-25 سال کی زندگی وہ بسر کرتے ہیں اور بہت مصیبت ہو جاتی ہے ان کی زندگی. ابھی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا جولائی اگست وہاں سمر کا مہینہ ہوتا ہے, فرانس اور جرمنی ان سب کے میں جو ہیٹ ویو کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگ جو مرے, اس پر ایک مفصل رپورٹ آئی تھی, اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ اس میں جان بوجھ کر گویا کہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ 60 سال سے زیادہ جو لوگ ہیں, 80-85 تک کی عمر کے جو لوگ ہیں, یہ نوجوانوں پر بوجھ بن گئے. تو بیٹا بیٹی اور اس طرح کے لوگ جو ہے سمر منانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, ان کو خبر ملی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, تمہاری دادی کا انتقال ہو گیا, لیکن وہ اپنی تفریح کو کٹ چاٹ کر کے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہنے لگے مرنے ہو تو مرنے دیجئے اور اپنے پیسوں سے بھی میت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. گورنمنٹ کو آخرکار ان کے پیسوں سے ان میتوں کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ سب گویا کہ انسان نے لائف ایکسپیکٹنسی عمر کو تو بڑھا لیا لیکن موت سے کوئی پناہ نہیں ہے, موت سے بچ نہیں سکتا. تو اتنا جتنا بھی آدمی جو ہے ریسرچ کرے تحقیق کرے وہ زندگی کے ساتھ کھیل سکتا ہے لیکن زندگی کو ایجاد نہیں کر سکتا. وہ موت کے مرحلے کو تھوڑا سا طویل کر سکتا ہے لیکن موت کے مرحلے سے بچ نہیں سکتا. یحیی و یمیت خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے یہ بہترین دلیل ہے کہ خدا ہی زندگی دیتا ہے, خدا ہی موت دیتا ہے, باقی انسان سب کچھ جو ہے اپنے صلاحیتوں سے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, ان کا استعمال کر کے بعض چیزوں کو بدل سکتا ہے, لیکن زندگی اور موت صرف خدا واحد کے ہاتھ میں ہے. اور بتایا گیا کہ ان دو چیزوں پر غور کرو, زندگی پر غور کرو تمہارے لیے خوشی کا سامان ہے, موت پر غور کرو انسان کے لیے بڑی رقت آمیز چیز ہے. موت رقت آمیز چیز ہے. جب گھروں کے اندر موت ہوتی ہے تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے, دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے, وہ سوچنے لگتا ہے آخرت کی طرف, اس کی فکر بڑھتی ہے. لیکن جیسے جیسے مرنے والے کے دن دور ہونے لگتے ہیں انسان پھر دنیا پرست بننے لگتا ہے. خدا تعالیٰ نے بتایا کہ خدا کی توحید کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہی ایک ہستی ہے جو زندگی دیتی ہے اور وہی ایک ہستی ہے جو موت دیتی ہے. یحیی و یمیت وہی خدا ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. ربکم تمہارا بھی رب ہے, ورب آبائکم اور تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے. ورب آبائکم الاولین تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں ان سب کا بھی وہی رب ہے. گویا کہ یہ رب کی جب دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, یہ وہی رب ہے جو تمہارے باپ دادا کے بھی رب تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ رب صرف تمہارا ہے اور تمہارے باپ دادا کسی اور رب کی پوجا کرتے تھے تو صحیح کرتے تھے, نہیں. اگر انہوں نے کی تو غلط کام کیا, اگر دیگر دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا پاٹ کی تو انہوں نے انتہائی صفاحت اور حماقت کا کام کیا, اور حماقت کی اتباع کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے, اور بے وقوفی کی اتباع کرنا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہے کہ حضور کی بات سمجھ لیں. اور پرانے تمہارے باپ دادا اگر بعض دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے تو اس سے باز آ جاؤ. ابھی دیوالی کا زمانہ گزرا تو اس میں موقع ملتا ہے ہمارے غیر مسلم دوستوں سے بات کرنے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا. میں انہیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ سب جو پیسے ویسٹ ہوتے ہیں, اور تم جب عبادت کے لیے جاتے ہو تو کم سے کم خدا کے لیے تم 5 روپے خرچ کرنا ہی پڑتا ہے, پھول اور موز اور فلاں لے جانے کے لیے. تمہارے جتنے تہوار آتے ہیں ان سب میں جو ہے پیسوں کا اسراف ہوتا ہے. ان کو میں سمجھاتا ہوں, تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، سر آپ جو کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے پایا، اب ان لوگوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو ہم کو بھی اسی راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے باپ دادا نے غلطی کی تو تمہیں لازم نہیں ہے کہ تم بھی یہ غلطی کرو، بے وقوفی کرو، اب تو تمہارے لیے موقع ہے سنبھلنے کا، سمجھنے کا، اللہ نے اگر عقل اور حکمت دی ہے تو سمجھو اور اپنے باپ دادا کی غلطی پر اڑنے کے بجائے ایک نیا راستہ اختیار کرو، وہ اسلام کا راستہ ہے۔ تو قرآن نے قریش کو خاص کر کہا کہ تمہارے باپ دادا کی غلطی پر تم اسی ڈگر پر نہ چلو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو، بل ہم فی شکین یلعبون، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دینی معاملات کو کھیل کود میں اڑا دیتے ہیں، لوگ دینی معاملات کو کوئی سنجیدہ موضوع نہیں بناتے، قرآن کا اہتمام سنجیدگی کے ساتھ ہوا، لیکن بل ہم فی شکین یلعبون، لوگ ہیں کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس نظریاتی بات کرنا گویا کہ وہ ایک مینٹل جمناشیم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹرین وغیرہ میں جب بات کرتے ہیں دینی موضوعات پر تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس دنیا کی بات کرو، کام کی بات کرو، یہ تو کون جانتا ہے خدا کہاں ہے، کہاں چھپا بیٹھا ہے، آخرت ہے کہ نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دو، دنیا کی بات کرو۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور کھیل کود اور دل لگی اور اسی چیز میں مگن ہوتے ہیں، اور حقیقت میں مطلب سنجیدہ جو باتیں ہیں اس پر ان کا دل نہیں بیٹھتا، مطمئن نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کہا ان کا حال یہ ہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں وہ اپنے شرک پر ان کو یقین نہیں ہے، آپ بات کر کے دیکھیں، آپ اپنے غیر مسلموں سے جو شرک کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں وہ اپنے شرک پر ان کو یقین نہیں ہے، آپ بات کر کے دیکھیں، آپ اپنے غیر مسلموں سے جو شرک کرتے ہیں ان کو اپنے شرک پر یقین نہیں ہے۔ جو دہریے ہیں، ملحد ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، ان کو بھی اپنے دہریت پر یقین نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کے واقعات سنا سکتے ہیں، میں نے جیفری لینگ کا واقعہ اس سے پہلے بھی بتایا ہے۔ یہ خاص نکتہ ہے کہ جیفری لینگ وہ کرسچن خاندان کے اندر ایک شخص جو پیدا ہوا، اپنے والدین کے سامنے وہ سوالات کرتا تھا خدا کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فلاں اور فلاں کے بارے میں، ان کے والدین اسے مطمئن نہیں کر پائے، آگے چل کر وہ ملحد ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا اور ہاسٹل میں وہ تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی تک کی ڈگری اس نے حاصل کی اور وہ کمیونسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سینے کو اسلام کے لیے کھولا اور شخص نے اسلام قبول کیا۔ اس کی بڑی پیاری کتاب، بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے، سٹرگلنگ ٹو سرنڈر، اس کو پڑھیے آپ۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں میں الہاد کے عروج پر تھا اور اتنے عقلی دلائل لاتا تھا خدا کے انکار پر، خدا نہیں ہے اس پر، میں اتنے سائنٹیفک اور اتنے عقلی دلائل لاتا تھا لیکن میرا دل نہیں مطمئن ہوتا تھا، عقل سے تو میں کہتا تھا کہ خدا نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا تھا کہ کہیں خدا موجود ہے، یہ کشمکش کے اندر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے لکھا کہ پی ایچ ڈی کے لیے انٹرویو کو جانے سے پہلے کیو میں طلبا بیٹھتے ہیں، جیسے جیسے ان کا نام آتا ہے وائیوا کے لیے اندر جانا پڑتا ہے پروفیسرز کے سامنے، تو میں پی ایچ ڈی کے انٹرویو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور سبجیکٹ پر میرا دماغ نہیں ہے، میرا ذہن لگا ہوا ہے اسی موضوع پر کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، ذہن کہتا ہے نہیں ہے، قلب کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ موجود ہے۔ قرآن نے یہ بات بہت صحیح کہی ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، جو دہریے ہوتے ہیں، خود ان کو ان کے نظریے پر شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، یہ دنیا کی زندگی میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور خود انہیں اپنے آپ پر، اپنے نظریات پر شک ہے۔ یہ کب تک کریں گے؟ فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، اچھا تو انتظار کرو، اگر تم سنجیدہ نہیں ہونا چاہتے، سنجیدہ موضوعات کو سننا نہیں چاہتے، سنجیدہ موضوعات پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے رسول جو قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں، توحید کی جو دعوت دیتے ہیں، اس پر تمہیں اطمینان نہیں ہے، تمہارا دل اس جانب مائل نہیں ہوتا، تو انتظار کرو اس دن تک جبکہ آسمان سری ہوا بن کر ظاہر ہوگا، آسمان سے دھواں اٹھاؤ گے تو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، اس دن کے آنے تک انتظار کرو، جب دھواں چھا جائے گا، یغش الناس، لوگوں پر وہ چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی دردناک عذاب کا دن ہوگا، اس دن کے آنے تک تم انتظار کرو، کیا اس کام کے لیے تیار ہو؟ یہ کیا ہے کہ دھواں کا دن، آسمان دھواں لے کر آئے گا، اس پر علماء کی بہت تفصیلی گفتگو ہے، تفسیر کے اندر آپ پڑھیں تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر ایک مرتبہ لی تو تو مطلب یہ کہ بد دعا کی تو اس کے نتیجے میں قحط پڑا اور قحط کے نتیجے میں اتنی گویا تکلیف آئی قریش کے لوگوں کو کہ کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, مردار جانور تھے اور بھوک کی عالم میں جب باہر نکل کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو چکر کی وجہ سے ان کو آسمان کے اندر دھواں نظر آتا تھا. یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے لیکن اس پر بہت زیادہ اطمینان اور بھی موجود ہے. دوسری تعویل لوگوں نے یہ کی, کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کا انتظار کریں جبکہ 10 نشانیاں نمودار ہوں گی. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ایک نشانی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا, یہ پہلی نشانی ہے. اس کے بعد دخان, گویا کہ دنیا کے اندر دھواں پھیل جائے گا, یہ دوسری نشانی ہے. پھر آپ نے فرمایا دابت الارض, زمین سے مختلف قسم کے کیڑے, مختلف قسم کے جانور پیدا ہوں گے. وہ جانور کیسے ہیں اس پر گفتگو ہے, لوگوں نے اختلاف کیا ہے. بہرحال زمین میں سے دانے مکوڑے پیدا ہوں گے. پھر چوتھی نشانی آپ نے بتائی یاجوج ماجوج. پانچویں نشانی یہ بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ملک شام میں فجر کی نماز کے وقت فلاں مسجد میں وہ جو ہے نازل ہوں گے, اس کا ذکر فرمایا. پھر چھٹی نشانی آپ نے بتائی کہ دجال کا فتنہ ہوگا اور پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے. ساتویں نشانی, آٹھویں نشانی, نویں نشانی یہ ہے کہ تین بڑے بڑے خصف ہوں گے, یعنی لینڈ سلائڈز. ایک مشرق میں بہت بڑا لینڈ سلائڈ ہوگا, مغرب میں ایک بہت بڑا لینڈ سلائڈ ہوگا اور عرب کی سرزمین پر بہت بڑا لینڈ سلائڈ ہوگا. یہ 9 نشانیاں ہو گئی. اور دسویں نشانی ہے کن کی طرف سے آگ اٹھ اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف بھگاتے ہوئے جائے گی اور لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. یہ 10 نشانیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو دوسری تفسیر, پہلی تفسیر یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے آسمان میں دھواں نظر آتا تھا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن تک انتظار کرو جبکہ دھواں آسمان پہ جائے. 10 نشانیوں سے ایک دو زیادہ بہتر تعویل, ایک اور تعویل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجا تو قوموں کو متنبہ کیا, انذار کیا, یہ انذار کی صورت ہے, آگاہ کیا کہ حمل نہ ہو تو نبی کی دعوت پر سمل جاؤ, ورنہ نبیوں کو رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کا خزیہ چکا دیتا ہے, اس قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے. یا تو وہ رسول کی دعوت پر ایمان لے آئے یا اس قوم کا اللہ تعالیٰ قصہ ختم کر دیتا ہے, عذاب نازل کرتا ہے. یہ جو آسمان دھواں بن کر آئے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس عذاب کا انتظار کرو, جبکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف قوموں پر جیسے عذاب بھیجا ویسا عذاب قریش پر بھی بھیج سکتا ہے. یہ کیا عذاب ہے؟ دھواں کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قوموں پر عذاب آئے ان میں سے ہوا کا خاص ذکر ہے. انشاءاللہ آگے ایک اور صورت کے اندر یہ بات آئے گی, ہم انشاءاللہ اس صورت میں گفتگو کریں گے. وہ یہ ہے کہ قوموں پر عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ کرتے کہ بہت تیز آندھی اور طوفان چلاتا ہے. تیز آندھی اور طوفان کے نتیجے ہیں سیاہ غبار, تو بلیک ڈسٹ ہوتا ہے, اس بلیک ڈسٹ کے کمز آسمان پر اڑنے لگتے ہیں, سیاہ غبار کے ستون آسمان کی طرف بلند ہونے لگتے ہیں. دور سے دیکھ کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گویا کہ بادل ہیں, بارش کے بادل ہیں. پھر اس کے بعد وہ سیاہ غبار جو ستون کی شکل میں ابھرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ موو کرنے لگتے ہیں اور وہ ابر کے مانند آگے بڑھتے ہیں. پر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے خوشیاں منائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا انتظام ہو رہا ہے اور یہ ابر آ رہا ہے برسنے کے لیے, لیکن جب برسا تو معلوم ہو کہ وہ برسات کے لیے نہیں برسا بلکہ عذاب دینے کے لیے وہ گویا کہ بادل آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ آسمان میں دھواں اٹھے گا, اس کا یہ مطلب ہے کہ جن قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ان پر اس طرح کا عذاب بھیجا کہ پتھر اور کنکریاں برسا دینے والی بارش ہوئی اور سیاہ غبار اٹھے, اس کے بعد بادل گھر گھر کر آئے اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا, یا تو طوفان سے, یا آندھی سے, یا پتھر برسا کر, یا ہوا کے ذریعے سے, جیسے کہ قوم سمود کا معاملہ ہے کہ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ہوا چلتی رہی اور اس ہوا کے نتیجے میں کوئی درخت نہیں بچ سکا, کوئی گھر بچ نہیں سکا, سب اکھڑ اکھڑ کر گر گئے اور پوری قوم تباہ ہو گئی. تو یہ ذکر ہے قریش کو, فارتقب, انتظار کرو اس دن تک جبکہ یوم تاتی السماء بدخان, آسمان آئے گا دھواں کو لے کر, سری دھواں جب بھر جائے گا تو اس دن تک تم انتظار کرو, لوگوں پر چھا جائے گا وہ دھواں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, عذاب علیم ہے. جب وہ آئے گا تو تم ضرور گڑ گڑا ہوگے. یہ کفار و مشرکین کا حال ہوتا ہے, جو لوگ چھچورے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے اندر دنیا پرستی ہوتی ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہیں لیکن ان کے توبہ کے اندر خلوص نہیں ہوتا, وہ صرف مصیبت کو ٹالنے کے لیے دعا کرتے ہیں, جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنے پرانے رویے پر واپس آتے ہیں. تو قرآن نے کہا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون, اے پروردگار, اے مالک, ہم سے اس عذاب کو ٹال دے. جب وہ دن آئے گا جب آسمان میں دھواں پھیل جائے گا تو لوگ گڑ گڑائیں گے, گھگیائیں گے, خدا کے آگے منت و سماجت کریں گے, پروردگار اس عذاب کو ٹال دے, اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے, ہم مومن بننا چاہتے ہیں. لیکن قرآن نے بتایا کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کسی قوم پر بھی جب عذاب کا بادل آیا تو اس کے بعد اس قوم کا قصہ ختم کر دیا گیا, اس قوم کو دنیا سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا, اس قوم کو مہلت نہیں ملی. تو کہا کہ ان لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین, کہاں باقی ہے موقع لوگوں کے لیے نصیحت پکڑنے کا؟ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو وہاں نصیحت حاصل کرنے کا, وہاں ایمان لے آنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. جب رسول واضح نشانیاں لے کر آیا تھا اس کا تم لوگوں نے انکار کر دیا, اب عذاب دیکھنے کے بعد اگر ایمان قبول کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ایمان قبول نہیں ہوگا. خود فرعون کا بھی یہی حال تھا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں, کس پر؟ میرے رب پر نہیں, موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لے آتا ہوں. کمبخت, ایمان لایا بھی تو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کیا, اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آتا ہوں. یہ گویا کہ چھچورے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, ان کے توبہ کے اندر خلوص نہیں ہوتی, گہرائی نہیں ہوتی, وہ صرف عذاب سے بچنے کے لیے گھگیاتے ہیں, ورنہ واقعی معنوں میں وہ مومن نہیں بننا چاہتے. تو قرآن نے کہا کہ کہاں ہے موقع ان لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا جبکہ ان کے درمیان ایک رسول آیا تھا اور رسول کی تعلیمات, واضح تعلیمات کو انہوں نے انکار کر دیا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون, انہوں نے رسولوں کا انکار کیا, ان سے روگردانی کی اور رسولوں کے بارے میں انہوں نے یہ دو الزامات چسپاں کیے. کہا ایک تو معلم, اسے سکھایا جاتا ہے, وہ پڑھا پڑھایا ہے, وہ لکھا لکھایا ہے, اسے لوگ باہر سے مدد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آ کر وہ اپنا شو ظاہر کرتا ہے. آپ دیکھیں آج بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں تحریک اسلامی آگے بڑھ رہے ہیں ان کے بڑھنے کو روکنے کے لیے یہی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو بیرونی سپورٹ حاصل ہے. ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے, اگر ہندوستان کے اندر ہوتا ہے تو پاکستان پر الزام لگایا جائے گا, اگر بنگلہ دیش میں ہوتا ہے تو کسی اور ملک پر الزام لگایا جاتا ہے, اگر چچنیا کے اندر ہوتا ہے تو اس کا الزام لگایا جاتا ہے کسی اور ملک پر, اگر بوسنیا کے اندر ہوتا ہے تو سعودی حکومت پر الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کی طرف سے سپورٹ مل رہا ہے. یہ ہمیشہ باطل پرستوں کا, کفار کا اور اسلام مخالف دشمنوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی آگے بڑھتا تو اس پر الزام چسپاں کرتے, اس میں پہلا الزام یہ ہوتا کہ یہ سکھایا آدمی ہے, اسے باہر سے مدد ملتی ہے اور باہر کی تائید اور حمایت سے یہ آ کر اپنا شو ظاہر کرتا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ تو امی ہیں, ان پڑھ ہیں, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, معلوم ہے مکے کے اندر آپ کی زندگی معلوم ہے, لیکن اتنی فصیح و بلیغ باتیں, اتنی حکمت کی باتیں قرآن کے نام سے جو پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ ہیں جو رات میں ان کو بعض قصے کہانی سکھا دیتے ہیں, بعض باتیں لکھا کر دے دیتے ہیں اور دن میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن پیش کرتے ہیں. یہ گویا کہ قریش کی یہ چال تھی اور ان کے سرغنوں کی یہ چال تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گرو گھنٹال ہے, کوئی ان کا لیڈر ہے جو ان کو سکھا کر دیتا ہے اور ان کی تربیت میں آ کر یہ کلام پیش کرتے ہیں. یہ قریش عام عرب کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کا ایک طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ نہیں ہے, ان کا کوئی کمال نہیں, ان کا کوئی ہنر نہیں, ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی, یہ کتاب کوئی حقیقت نہیں رکھتی, یہ تو بعض فلسفی, بعض قصے کہانی جاننے والے, بعض یہودی جن کے پاس خدائی کتاب ہے جس کا ان کو دعویٰ ہے, ان سب کا یہ گویا کہ ملغوبہ ہے, ان سب سے یہ کٹنگ فٹنگ کر کے لا کر پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ لگایا جاتا تھا, دوسرا الزام آپ پر یہ تھا کہ آپ مجنون ہیں, آپ دیوانے ہیں, آپ نعوذ باللہ پاگل ہیں, یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے. میں اس جگہ صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ مجنون جو کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جاتا تھا, آپ کو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا ڈر ہوتا تھا, ایک مومن کو ہونا چاہیے. تقوی کا یہ مفہوم ہے, میں نے جیسے بتایا پرسوں جمعے کے خطبے میں بھی کہ تقوی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ خدا کی گرفت کا ڈر ہونا چاہیے, خدا کی پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے, آدمی کوئی غلط کام کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے پکڑ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی گرفت کا شدید احساس ہوتا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ جب زور سے آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے, آپ کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تو نہیں ہے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے, یہ دیوانگی نہیں ہے, یہ ایک مومن کا ہمیشہ یہ شیوا ہے, یہ اس کی صفت ہی, یہ اس کا شعار ہے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ کا اسے احساس ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے تھے, یہ ہمارے پاس کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے تھے. ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کو مجنون کہا گیا. یہ مجنون کا جو لفظ ہے اس کے لیے آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں اصل میں اب نارمل بیہیویئر. بعض بیہیویئر انسانوں کے ایسے ہوتے ہیں جسے اب نارمل کہا جاتا ہے. جیسے میں اگر گفتگو کرتا ہوں تو یہ تو نارمل بیہیویئر ہے, میں چلتا ہوں تو یہ تو نارمل بیہیویئر ہے, اگر میں ایسے ایسے کرنے لگوں تھوڑی تھوڑی دیر میں تو اس کو کہا جائے گا اب نارمل بیہیویئر. آدمی اچھا ہے اچانک کچھ کچھ کرنے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اب نارمل بیہیویئر. اسی کا یہ ہے مجنون کا لفظ. اس کو ایک اور اصطلاح ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسس ابسیسیو ڈس آرڈر, کسی چیز کا آبسیشن ہو جانا, کسی چیز کا چھا جانا دماغ پر. ایکسس ابسیسیو ڈس آرڈر ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کا عربی میں ہم کہیں تو مجنون کہیں گے. یہ جو مجنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام لگایا گیا کہ آپ پر گویا کہ آخرت کا اور عذاب کا مالی خولیہ, یہ حکیموں کی اصطلاح میں مالی خولیہ کہتے ہیں اور انگریزی نفسیات کی زبان میں ای او ڈی کہتے ہیں. یہ اب نارمل بیہیویئر یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے, اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہر وقت آپ کو آخرت کا عذاب اور آخرت کا ڈر ہی ہے. یہ گویا کہ پاگل خانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے ایک مرتبہ پاگل خانے کو جانے کا موقع ہوا, میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اچھا انگلش بولنے والا اسمارٹ آدمی ہے, اس کے لیے اس کے پیویلین میں ایک اسٹیج بنایا گیا ہے, ایک بورڈ ہے, وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے اور لیکچر دے رہا ہے, کوئی اس کے سامنے نہیں ہے. میں نے بس کھڑکی سے یہ دیکھا تو مجھے بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ پروفیسر تھا اور اسے پڑھانے کا گویا کہ جنون سوار ہو گیا. ایکسس ابسیشن جو ہے ایکسس ابسیسیو ڈس آرڈر, اس پر وہ سوار ہو گیا اور وہ صبح شام دن رات طلبا ہو کہ نہ ہو پڑھاتا رہتا ہے. میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا جس کے سامنے پاگل خانے میں بلو کلر کے پیپر کٹ کر دے دیے گئے ہیں. وہ اصل میں ان لائن لیٹر, جیسے اب ہے نہیں ہے مجھے پتا نہیں, ان لائن لیٹر جو بلو کلر کا آتا تھا تو اب اتنے ان لائن لیٹر تو نہیں دے سکتے. اسے وہ ایکسیسیو ابسیسیو ڈس آرڈر ہو گیا تھا, ابسیشن ہو گیا تھا خط لکھنے کا, تو پتا نہیں کس کس کو لکھتا تھا. اس کو اتنے بلو پیپر کٹ کر کے دے دیے گئے, وہ لکھتا رہتا ہے کس کس کو لکھتا پتا نہیں, بیوی کو بچوں کو باپ کو بھائی کو, وہ لکھتے رہتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں نے ابھی قریب میں پڑھا تھا ایک نفسیات کی کتاب میں, یہ حقیقت ہے یہ واقعہ صحیح ہے کہ ایک آدمی کے پاس جب بھی کوئی ڈاکٹر جاتا ملنے کے لیے پاگل خانے میں تو وہ یہ کہتا کہ ذرا رکیے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں. پھر اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد وہ ملتا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی اسے ملنے جاتا, کوئی نرس ملنے آتی, کوئی ڈاکٹر ملنے آتا تو وہ کہتا کہ تھوڑی دیر رکیے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو ایکسیسیو ابسیشن ڈس آرڈر ہے, اس کو جنون سوار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے ہاتھ سے قتل سرزد ہوا تھا اور فوراً وہ ہاتھ دھونے گیا. اس کے بعد اسے یہ بات آیا ذہن میں بیٹھ گئی کہ جب بھی کسی کو دیکھتا فوراً وہ ہاتھ دھونے کی فکر کرتا. اس کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے, یہ کتاب میں یہ واقعہ صحیح واقعہ تھا کہ ایک مسافر جو ہے ایک گاؤں میں کسی جگہ وہ آیا اور وہ رکنا نہیں چاہتا تھا ہوٹل میں. تو اس کا ایک دوست تھا, اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم میرے گھر میں رک جاؤ. جب وہ گھر میں رکا تو اس کی نیت بدل گئی, اس مسافر کے پاس پیسے تھے تو اسے گھر میں اس لیے رکایا کہ اس کے پیسے لوٹنے تھے, اور رات کو کسی کام سے باہر گیا اور واپس پلٹ کر آیا کمرے میں اور اس کے دوست کا اس نے سر قتل کیا. سر قتل کرنے کے بعد جب سر گرا تو اس نے دیکھا کہ وہ مسافر کا سر نہیں تھا, اس کے بیٹے کا سر تھا. اس کا بیٹا اصل میں جو ہے پلنگ بدل کر سو گیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کے بیٹے کا قتل ہو گیا تو اسے وہ ایکسیسیو ابسیشن ڈس آرڈر ہو گیا اور اسے خون لگنے کا جو احساس, وہ فوراً جو ہے اپنے غلطی کو چھپانے کے لیے دھونے لگا اور اس کے بعد اس کی یہ بیماری ہو گئی. صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے اسے ہاتھ دھونے کی بیماری لگ گئی. یہ ہے اصل میں مجنون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا تھا نعوذ باللہ, وہ یہ ہے کہ آپ کو گویا کہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے, آخرت کا ڈر, آخرت کا خوف, آخرت کا عذاب, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مجمع میں تنہائی میں آپ یہی بات کرتے ہیں. یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو مجروح کرنے, آپ کی دعوت کو پست کرنے اور آپ کا امیج جو بلند ہو رہا تھا اسے گرانے کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کے چسپاں لوگ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کرتے تھے. آج بھی دیکھیں جہاں جہاں اسلام کے لیے لوگ کام کر دیں ان کے لیے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہوگا, اور جو مسلمان نہیں ہوں گے ان کے لیے اور الفاظ استعمال ہوں گے, ٹائیگر کا لفظ استعمال ہوگا, بہادر کا لفظ استعمال ہوگا, فلاں کا لفظ استعمال ہوگا. آج کے پیپر میں آپ دیکھیں پہلا جو ٹائٹل ہے فرسٹ یہ ہے کہ کرمینلز اٹیک کیا راشد ہوٹل, بغداد کے ہوٹل رشید ہوٹل یا راشد ہوٹل پر کرمینلز اٹیک. یعنی یہ ہے کہ امریکہ گھس بیٹھے بغداد کے اندر وہ کرمینل نہیں ہے, لیکن کوئی اپنے گھر کو خالی کرنے کے لیے کچھ حملہ کرے تو وہ کرمینل ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ الفاظ سے کھیلتے ہیں, جرنلزم کا کمال ہے, اور یہ جرنلزم کا نیا اصول نہیں ہے, قریش کے جرنلزم میں بھی یہ سب تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک تو کہتے تھے کہ ان کو باہر کی تائید، ان کو عذاب کا اوبسیسو ڈس آرڈر ہو گیا ہے، یہ اب نارمل بیہیویئر کرتے ہیں اور ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں آخرت سے، لیکن قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے، جب وہ عذاب آئے گا تو انا کاشف العذاب خلیلا انکم عائدون، ہم جب تم پر وہ عذاب آئے گا تو تم گھگیاؤ گے، گڑ گڑاؤ گے، اور جب ہم عذاب ہٹا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو پھر تم اپنی اسی پرانی روش پر لوٹ کر آؤ گے، یہ تمہارا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہیں اپنے آخرت کے معاملے میں، لوگوں کی اصلاح کے معاملے میں وہ سنجیدہ ہیں، اس لیے لوگوں کو آخرت کے خوف سے وہ ڈراتے ہیں. یہاں تک بات ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس قریش کے اس رویے پر دلیل جو ہے فرعون سے دی ہے کہ فرعون نے کیسا کچھ کیا، اس کا کیا انجام ہوا اور قریش کا کیا انجام ہوگا، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو بہترین انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین، پروردگار رمضان المبارک سے خوب استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے بار الہ، ہمیں روزوں کو صحیح کیفیات کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کا فہم ہمیں عطا فرما، قرآن مجید کا شعور عطا فرما، قرآن مجید کے درس اور